أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين
حضرات گرامی محترم سامعین حضرات و خواتین ہم ان گزشتہ خطبوں میں قرآن مجید کی بہت ہی عظیم اور مبارک سورت سورہ یاسین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالی اس سورت کے الفاظ معانی اور مطالب ہمارے دلوں میں اتار دے اور ہماری زندگی کا حصہ بنا دے اللہ تعالی تیسرے رکوع کے آخر میں فرما رہے ہیں جہاں تک ہم پہنچے تھے کہ یہ لوگ اللہ کی ساری نشانیاں دیکھ کر زمین و آسمان اور آسمان کی بلندی پہ چمکتے ہوئے ستارے اور سیارے سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَاتٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ کہ ان کے پاس جب بھی ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی آتی ہے تو یہ اس پر غور و فکر کرتے ہی نہیں اللہ نے ان کو جو عقل دی ہے سمجھ دی ہے شعور دیا ہے اللہ کی نشانیوں پہ قرآن و مجید پہ غور و فکر کرتے ہی نہیں سنتے ہی نہیں ہیں لا پرواہ ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں اللہ نے اپنی اس کائنات میں رکھی ہیں ان کے اوپر بھی ذرا غور و فکر کی زحمت گوارا نہیں کرتے اور ان کی سمجھ اور عقل اتنی ٹیڑھی ہو چکی ہے اور اخلاق ان کے اتنے بگڑ چکے ہیں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے مال و دولت عطا کیا ہے تو اب اللہ کے راستے میں ان لوگوں پہ خرچ کرو جن کو اللہ نے محروم رکھا ہے تو یہ آگے سے کیا جواب دیتے ہیں دیکھیے جب انسان کی عقل ماری جائے اور اخلاقی حالت اتنی بگڑ جائے تو پھر آگے سے جواب کیسا ہے وہ آگے سے یہ جواب دیتے ہیں انتعم من لو یشاء اللہ اطعمہ ان انتم الا فی ضلال مبین جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم رزق اور مال اور دولت خرچ کرو ان لوگوں کو دو جن کے پاس نہیں ہے فقراء پر مسکینوں پر یتیموں پر خرچ کرو تو آگے سے جواب دیتے ہیں کیا ہم ان لوگوں کو کھلائیں جن کو اللہ تعالیٰ کھلانا نہیں چاہتے جن کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا تو ہم ان کو کیوں دیں اگر اللہ تعالیٰ ان کو دینا چاہتا تو اپنے پاس سے دے دیتا یہ ایسا الٹا جواب ہے کہ اگر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کھلانا ہی چاہتا اور کچھ دینا ہی چاہتا تو خود دے دیتا یہ ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے کہ تم دو اس کا یہ معنی ہے کہ اللہ کی رضا اسی میں ہے کہ یہ بھوکے مریں اگر ہم ان کو کھلائیں گے تو پھر اللہ ناراض ہوگا کہ تم ان کو کھلا رہے ہو جن کو میں کھلانا نہیں چاہتا یہ ان لوگوں کا جواب ہے اور وہ آگے مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ تم تو گمراہ ہو جن لوگوں کو اللہ نہیں کھلانا چاہتا تم کیوں ان کو کھلانے کی ترغیب دلا رہے اب اس چیز کا جواب اللہ نے یہاں نہیں دیا کیوں نہیں دیا اس لیے کہ یہ ایسی بات تھی، ایسی بے عقلی کی بات تھی اور ایسی اخلاقی گراوٹ کی بات تھی کہ جس کے جواب کی ضرورت نہیں تھی، کوئی عقل مند آدمی اس جواب کو پسند نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے وہ اللہ کا انعام ہے، وہ انسان کا اپنا کوئی استحقاق نہیں تھا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ویسی شکل، ویسے آپ کے بھائی، ویسے انسان، بلکہ ممکن ہے کہ آپ سے زیادہ خوبصورت ہوں، آپ سے زیادہ عقل اور علم والے ہوں، آپ سے زیادہ بڑے خاندان کے ہوں، لیکن یہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ کسی کو دولت دے دیتا ہے، کسی کو فقیر بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے۔ یہ کسی کی صلاحیت اور لیاقت کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ کتنے ایسے ان پڑھ ہیں کہ ان کو اپنے مال اور دولت کا حساب بھی نہیں آتا، اور کتنے ایسے پڑھے لکھے ہیں کہ وہ بیچارے در در کے دھکے کھا رہے ہیں، اور چند ٹکوں کے اوپر بھی ان کو ملازمت اور نوکر رکھنے پہ کوئی تیار نہیں ہوتا۔ اس لیے ان لوگوں کی عقل بالکل ٹیڑی ہو گئی کہ جنہوں نے اللہ کے اس انعام کو اپنا حق سمجھ لیا اور اس کو اللہ کی آزمائش نہ سمجھا کہ اللہ ہمیں دے کر آزمانا چاہتا ہے، اور یہ سمجھ لیا کہ اب ان فقیروں کو بھوکا ہی مرنے دو، اللہ بھی چاہتا ہے کہ یہ بھوکے ہی مریں۔ آگے اللہ تعالی نے ان کے اس دعوے کو ذکر کیا ہے کہ کافر لوگ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اس دن سے ڈرو جس دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، زندگی کا حساب دینا ہے، اللہ پر ایمان لاؤ اور یوم آخرت، یوم حساب پر ایمان لاؤ، تو آگے سے پھٹ یہ مطالبہ کرتے تھے، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، کہ آپ جو ہمیں قیامت سے ڈراتے رہتے ہیں کہ قیامت آئے گی سب لوگ اور سب یہ کائنات ختم ہو جائے گی، اللہ کے حضور عدالت میں پیشی ہوگی اور ساری زندگی کا حساب دینا پڑے گا، یہ ساری باتیں ہیں، یہ سارے افسانے ہیں۔ اور آگے سے کیا کہتے، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، کہ اے پیغمبرو اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب آئے گا، قیامت آتی کیوں نہیں؟ قیامت جس سے ڈراتے رہتے ہو وہ کب آئے گی، وہ آتی کیوں نہیں؟ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہمیں قیامت کا وقت بتایا جائے، اس لیے اللہ نے اس کا جواب نہیں دیا کہ قیامت کس وقت آئے گی، بلکہ یہ لوگ قیامت کے آنے سے ویسے ہی منکر تھے اور یہی سمجھتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی میں خاک ہو جائیں گے، ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی، تو کوئی طاقت ہمیں دوبارہ اٹھا ہی نہیں سکتی، یہ قیامت کا ویسے ہی انکار کرنے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے جواب دیا، مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، کہ یہ لوگ کیا انتظار کر رہے ہیں، قیامت اس لیے نہیں آ رہی کہ اللہ عز و جلال کی تیاری نہیں ہے، نعوذ باللہ، کہ ابھی قیامت کی تیاری نہیں ہوئی۔ یہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ اس لیے نہیں قیامت آ رہی، اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے لیے ہمیں تیاری کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ تو ایک چیخ اور دھماکہ ہوگا، اس حالت میں آ جائے گا، تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، کہ یہ مجلسوں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، اپنے دنیاوی کاروبار میں لگے ہوئے ہوں گے، خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، دکانوں پہ ایک دوسرے کو مال دے اور لے رہے ہوں گے، مجلسوں میں گفتگو کر رہے ہوں گے، آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، باتیں کر رہے ہوں گے، تو اللہ عز و جلال کا یہ امر اس وقت آ جائے گا اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ لوگ سمجھ جائیں جب وہ دھماکہ ہو گیا، موت آ گئی، قیامت برپا ہو گئی، تو پھر اللہ جل جلال فرماتے ہیں فلا یستطیعون توصیتا ولا الی اہلہم یرجعون، کہ پھر ان کو وصیت کی مہلت نہیں ملے گی. جب وقت آ جاتا ہے تو پھر وصیت کی مہلت نہیں ملتی ہے، اور نہ ہی دوبارہ اپنے خاندان اور قبیلے کے پاس جا کر یہ دوبارہ باتیں کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو بنا سکتے ہیں. پھر اللہ عز و جلال کی مہلت ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر آگے قیامت کا منظر پیش کر دیا ہے. آگے والے رکوع میں قیامت کا پورا نقشہ کھینچ دیا ہے اور اس کے دلائل اس سورت کے آخر میں دیے ہیں. نقشہ کیوں کھینچا؟ اس لیے نقشہ کھینچا یہ بتانے کے لیے کہ تم انکار کرو یا مان لو. تم کتنے زور سے انکار کرتے رہو، قیامت پھر بھی آئے گی، موت آ کر رہے گی. تم نہ بھی مانو کہ اللہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، دوبارہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا، زندگی کا حساب لے گا، تم انکار بھی کر دو، نہ مانو، کسی دلیل کو تسلیم نہ کرو، تو یہ نہیں کہ یہ قیامت پھر ٹلنے والی ہے، یہ موت رک جانے والی ہے، نہیں. ایسا منظر پیش کیا ہے کہ جیسے انسان قیامت کے اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو. صرف ترجمہ ہی آپ سنتے جائیں اور اس منظر کو سامنے رکھتے جائیں. اللہ فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، کہ جب سور پھونکا جائے گا، اسرافیل ایک قرن لے کر کھڑا ہے، سر جھکائے اللہ عز و جلال کے حکم کا انتظار کر رہا ہے. جب سور پھونک دیا جائے گا فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو یہ لوگ اپنی قبروں سے زندہ ہو کر اللہ کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، اور کیا کہیں گے؟ يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا، ہے افسوس کہ ہماری قبروں سے ہمیں کس نے اٹھایا. یہ پہلے تو انکار کرتے تھے، مانتے ہی نہیں تھے کہ ہم قبروں سے اٹھیں گے، ہمیں زندہ کیا جائے گا، لیکن جب زندہ ہو کر بھاگ رہے ہوں گے اللہ کی طرف، اللہ کی عدالت میں پیشی کے لیے دوڑ رہے ہوں گے، تو پھر کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے افسوس کہ ہمیں کس نے اٹھایا، ہم تو مر چکے تھے، ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ اب دوبارہ ہمیں نہیں اٹھایا جائے گا. اور پھر یا تو خود جواب دیں گے اور یا پھر فرشتے جواب دیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہی ہے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ بولا تھا. پیغمبر سچے تھے اور اللہ عز و جلال کا یہ وعدہ بالکل سچا تھا. کیسے قیامت آ گئی؟ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، ایک دھماکہ ہوا، ایک چیخ آئی، فاذا هم جمیع لدینا محضرون، تو اب سارے کے سارے اللہ کے سامنے حاضر ہیں، سارے اللہ کی عدالت میں کھڑے ہیں. آپ یاد رکھیں کہ تین دفعہ سور پھونکا جائے گا، جیسا کہ قرآن مجید کی دوسری آیات سے پتہ چلتا ہے. ایک کو نفخت الساق کہتے ہیں، کہ جب ایک دفعہ سور پھونکا جائے گا تو جتنے زندہ ہیں، جتنی کائنات ہے، سب بے ہوش ہو جائے گا، سب کے ہوش ختم ہو جائیں گے. اور دوسرا نفخہ اس لیے یہ پھونکا جائے گا کہ ساری کی ساری مخلوق ختم ہو جائے گی، مر جائے گی، سوائے اللہ عز و جلال کی ذات کے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذوالجلال والاکرام، تمام چیز فنا ہو جائے گی، صرف ایک اللہ حس الجلال کی ذات گرامی رہے گی اور اللہ تعالی فرمائیں گے این الجبارون این المتکبرون، اس دنیا پہ تکبر کرنے والے جابر اور ظالم، اپنے آپ کو اقتدار کا مالک سمجھنے والے وہ کہاں ہیں؟ کوئی جواب نہیں آئے گا. اللہ کہیں گے لما نل ملک الیوم، بتاؤ کہ آج کس کی بادشاہت ہے، کس کا اقتدار ہے؟ کوئی جواب نہیں آئے گا. اور پھر اللہ عز وجل خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، ایک اللہ عز وجل کا اقتدار اور اس کی حکومت ہے. اور تیسرا نفخہ جب سور پھونکا جائے گا تو پھر یہ تیسرے کا ذکر ہے کہ سارے کے سارے قبروں سے جہاں بھی ہوں گے سب اٹھ کر اللہ عز وجل کی طرف دوڑ رہے ہوں گے. یہ نفخہ اور یہ چیخ اور یہ دھماکہ، اس کے بعد کیا ہوگا؟ فَإِذَا هُمْ جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے پھر لائنیں لگائے ہمارے سامنے کھڑے ہیں. اب کیا ہوگا؟ اللہ نے اعلان فرما دیا، اس دن بھی اعلان ہوگا. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اعلان ہو جائے گا کہ آج کسی پر زیادتی نہیں ہوگی، کسی پر ظلم نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ کسی نے نہیں کیا ہے تو اس کے کھاتے میں لکھ دیا. ایسا بھی نہیں ہوگا کہ کسی نے کیا ہوا ہے اور اس کے کھاتے میں لکھا ہی نہیں. اس نے نیکی کمائی ہے لیکن اس کے نامہ اعمال میں لکھی نہیں، ایسا بھی نہیں ہوگا. اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ اس نے وہ کام کیا ہی نہیں، جرم کیا ہی نہیں اور اس کے نام لگا دیا جائے، ایسا بھی نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ تمہیں وہی بدلہ دیں گے جو تم دنیا میں کرتے رہے تھے. اعلان ہو جائے گا. اس اعلان کے بعد کیا ہوگا کہ جنتی لوگ وہ اس دن کی سختیوں سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا، ان کو عدالت میں لمبی دیر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی. کتنے خوش نصیب وہ ہوں گے جو بغیر حساب اور عذاب کے کتاب کے جنت میں چلے جائیں، نہ ان کا اللہ حساب لیں گے اور نہ ان کو عذاب دیں گے، اور نہ ہی اس دن جو 50,000 سال کا دن ہوگا اس دن عدالت میں کھڑے ہونے کی ان کو زحمت گوارا کرنی پڑے گی. بلکہ جنتیوں کے بارے میں تو بڑی جلدی فیصلہ ہو گیا. کیا اللہ نے فرمایا؟ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، کہ جنتی تو اپنے مزے میں مشغول ہوں گے، جنت کے مزے لے رہے ہوں گے اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون. انسان اگر اکیلا لطف اندوز ہو رہا ہو تو یہ مزہ پورا نہیں ہوتا جب تک اس کے گھر والے، اس کی بیوی اس کے ساتھ لطف میں نہ آئیں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں یہ جنتی لوگ اور ان کی بیویاں مزین تختوں کے اوپر ٹیک لگائے گھنے سایوں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے اور لطف کے یہ مزے کی زندگی گزار رہے ہوں گے. اور کیا ان کو ملے گا؟ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، مختلف قسم کے پھل ملیں گے اور جو مانگیں گے وہ مل جائے گا. میرے بھائیو، دنیا میں کوئی شخص کتنا بھی آسودہ حال ہو، بادشاہ ہو اور سمجھتا ہو کہ میری زبان کا نکلا ہوا قانون بن جاتا ہے، اللہ نے اس کو بڑی دولت دی ہو، لیکن یاد رکھیں جو مانگتا ہے وہ اس کو ملتا نہیں، کہ جو مانگے وہ اس کو مل جائے. ایسے دنیا میں کسی کے ساتھ نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو یہ مقام دیں گے اور یہ عظمت دیں گے. ارادہ کریں, چاہت کریں, جو اپنے منہ سے مانگیں نکال لیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. یہ نعمتیں اللہ عزوجل جلال جنت میں عطا کریں گے. دنیا میں کسی کو یہ نعمت نہ آج تک نصیب ہوئی ہے اور نہ قیامت تک ہوگی. اللہ نے جنت کا جو مزہ اور لطف رکھا ہے دنیا میں ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ ان علاقوں میں رہتے ہیں وہ بھی اکتا جاتے ہیں, اے سی میں رہنے والے اور چار چار کنال اور بلکہ ایکڑوں کے گھروں میں رہنے والے وہ بھی اکتا جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ چلو جب گرمیاں آئیں اور موسم بدلے تو ہم کسی اور علاقے کی جا کر سیر کریں. اور جو لوگ ادھر رہتے ہیں جہاں آپ لوگ جاتے ہوں گے وہ ادھر سے اکتا جاتے ہیں, ان کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ چلیے ہم یہاں سے نکلیں کسی اور علاقے میں ذرا جائیں اور ذرا موسم بدل جائے, ہوا بدل جائے. میرے بھائیو, جنت ایک ایسی چیز ہوگی کہ انسان اس میں کبھی اکتائے گا نہیں. خالدین فیہا بدا, ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. لا یبغون عنہا حولا, اس کے اندر یہ کبھی چاہت پیدا نہیں ہوگی کہ چلیے یہاں سے ہم اکتا گئے ہیں تو کسی اور علاقے کی سیر کے لیے نکل جائیں. اللہ نے جنت بڑی عظیم بتائی. اور پھر سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ فرمایا سلام قولا من رب الرحیم, کہ جنتیوں کو فرشتے کہہ رہے ہوں گے کہ تم پر سلامتی, اللہ کی طرف سے تمہیں تحفہ ملا ہے, اللہ تمہیں سلام کہہ رہے ہیں. بھائیو ذرا غور تو کریں, کوئی تھوڑا سا دنیا میں جس کی ذرا تھوڑی سی بڑی حیثیت نظر آئے نا اور اس کا آپ کو سلام پہنچے تو آدمی پھولا نہیں سماتا کہ جی گورنر نے آپ کو سلام کہا, فلاں افسر نے آپ کو سلام کہا ہے. میرے بھائیو, جنت کی نعمتیں ایک طرف اور انعامات ایک طرف, اللہ عز وجل کا سلام اور اس محبوب کی زیارت ایک طرف, دنیا کی ساری نعمتیں بھول جائیں گی جب اللہ عز وجل کی زیارت نصیب ہوگی. سلام قولا من رب الرحیم, کہ اس رب کی طرف سے تمہیں سلام ہو جو بڑا مہربان ہے, بڑے رحم اور کرم والا ہے, اس کی طرف سے تمہیں سلام ہو, سلامتی ہی سلامتی ہے. جنتیوں کا فیصلہ تو بڑی جلدی ہو گیا اور جنت کے مزے لے رہے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ اور مزین تختوں پہ بیٹھے گھنے سایوں کے اندر محو آرام ہیں. لیکن دوسرا اعلان ذرا سنیں, اللہ فرماتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اے مجرمو تم الگ ہو جاؤ. کن سے الگ ہو جاؤ؟ یہ تمہاری خاندان اور تمہاری برادری کے لوگ جو مومن تھے, جن کا تم مذاق اڑایا کرتے تھے, آج تم ان کے ساتھ نہیں ہوگے. وہ جنت میں, تم الگ ہو جاؤ, تم جہنم میں جاؤ گے. اور پھر تم کن سے الگ ہو جاؤ؟ اپنی پارٹیاں, اپنی جماعتیں, اپنے مددگار, جن کو تم یہ سمجھتے تھے کہ یہ قیامت کے دن ہمارے کام آئیں گے, ان سے بھی الگ ہو جاؤ. اکیلے اللہ کی عدالت میں پیش ہونے کا وقت آ گیا ہے, اب تمہارے کوئی کام نہیں آئے گا. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اے مجرموں الگ ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, اللہ کی عدالت میں آؤ. الم آہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان, اے بنو آدم، کیا میں نے تمہیں وصیت نہیں کی تھی کہ شیطان کی پوجا نہ کرنا، یہ تمہارا دشمن ہے، شیطان کے پیچھے نہ چلنا، شیطان کی عبادت نہ کرنا، یہ تمہارا دشمن ہے۔
وَأَنِ اعْبُدُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ،
اور میری بندگی کرنا یہ سیدھا راستہ ہے، کیا میں نے تمہیں یہ وصیت نہیں کی تھی؟
وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ،
اس شیطان نے بڑے مخلوق کو، بڑے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تمہیں عقل نہیں آئی تھی کہ اپنے دشمن کے پیچھے چل پڑے؟ آپ یہاں غور کریں کہ مجرموں کو الگ کر کے پہلے تو ان کو ڈانٹا جا رہا ہے، ان پر حجت قائم کی جا رہی ہے، اور ان کا مقدمہ ان کے سامنے رکھ کر ان کو لاجواب کیا جا رہا ہے کہ اب افسوس کرنا اور سر پیٹنا یا کسی کو الزام دینا، یہ وقت ختم ہو گیا ہے، ہم نے واضح کیا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کی عبادت نہیں کرنی، میری بندگی کرنی ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ لیکن تمہیں اللہ نے عقل بھی دی تھی، انبیاء بھیجے تھے اور کتابیں بھیجی تھیں، کیا تمہیں سمجھ نہیں تھی؟ یہاں ایک لفظ پہ آپ حضرات ذرا تھوڑا سا غور کرتے جائیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اے بنو آدم، کیا میں نے تمہیں وصیت نہیں کی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرو؟ کیا دنیا میں کبھی آپ نے کسی کو دیکھا ہے کہ جو شیطان کی عبادت کرتا ہو؟ کیا مانا کہ شیطان کو سجدہ کر رہا ہو، وہ سمجھتا ہو کہ یہ شیطان ہے اور پھر اس کو سجدہ کر رہا ہو؟ شیطان سے تو ہر ایک کو نفرت ہے، مشرکین مکہ جو تھے وہ بھی شیطان کو اپنا دشمن ہی سمجھتے تھے، اور یہودی عیسائی وہ بھی شیطان کو اپنا دشمن ہی سمجھتے تھے، ایک فاسق اور فاجر آدمی، چور اور ڈاکو آدمی، آپ اس سے بھی پوچھ لیں تو وہ بھی کہے گا کہ شیطان دشمن، تو میں شیطان کی پوجا نہیں کرتا، شیطان کی عبادت نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا ہے کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو؟ اگر اس نقطے کو آپ حضرات سمجھ لیں تو کافی راستہ صاف ہو جاتا ہے کہ شیطان کی پوجا اور عبادت کیا ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، غور سے سن لیں کہ شیطان کی اطاعت اور اس کا حکم ماننا اس کی عبادت ہے، شیطان کا حکم ماننا اور شیطان کی اطاعت کرنی وہ اس کی عبادت ہے، اور اللہ کا حکم ماننا، اللہ کی اطاعت، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے سجدے کا حکم، آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، تو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، تو کیا آپ ذرا غور کریں گے کہ یہ حکم کس کا تھا؟ اللہ کا تھا، اس لیے یہ سجدہ اللہ کی عبادت ہے، آدم علیہ السلام کی عبادت نہیں تھی، کیونکہ سجدے کا حکم کس نے دیا تھا؟ اللہ نے دیا تھا، اللہ نے سجدے کا حکم دیا اور وہ حکم مان کر فرشتوں نے سجدہ کیا، تو اللہ کی اطاعت وہ اللہ کی عبادت ہے، اور جس کی آپ اطاعت کر رہے ہیں اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ آپ یہاں یہ چیز بھی سمجھتے جائیں کہ پیغمبر کی اطاعت ہم کرتے ہیں، اس کی عبادت نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کی اطاعت کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے، اس لیے پیغمبر کی اطاعت بھی اللہ کی عبادت ہے، کیونکہ اللہ کے حکم سے ہم پیغمبر کی اطاعت کرتے ہیں۔ والدین کی اطاعت بھی اللہ کی عبادت ہے، کیونکہ اللہ کے حکم سے ہم والدین کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور جس چیز میں والدین کا حکم اللہ کے حکم سے ٹکرا جائے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کہ والدین ایک حکم دے رہے ہیں اور اللہ کا حکم اس کے الٹ ہے. مثلا والدین کہتے ہیں کہ آپ نماز نہ پڑھو، اور اللہ عز و جلال کا کیا حکم ہے؟ کہ نماز پڑھو. اگر یہاں آپ والدین کا حکم مان لیں تو یہ والدین کی بندگی اور والدین کی عبادت ہے، اور اس سے آدمی مشرک ہوتا ہے، کیونکہ اس نے والدین کا حکم مانا اللہ کے حکم کے مقابلے میں. اس لیے حکم صرف اللہ کا، اطاعت اللہ کی، بندگی اللہ کی، یا اس کی اطاعت کے جس کی اطاعت کا حکم اللہ نے دیا ہے. تو بھائیو، اس سے یہ پتہ چلا کہ شیطان جب حکم دیتا ہے لوگوں کو کہ تم ان بتوں سے مانگو، تم ان مردوں سے مانگو، تو جب شیطان کے حکم پہ انسان کسی مردہ سے مانگ رہا ہوتا ہے تو شیطان کی عبادت کر رہا ہے، کیونکہ اس کی اطاعت اور حکم کی وجہ سے اس نے غیر اللہ کی پوجا کی. اسی طرح جب کوئی حکمران ہو، ہمیں یہ حکم ہے کہ اس کی اطاعت کرو، حکمران کی اطاعت کرو. کب؟ کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم دیں. جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم دیں تو حکمران کی اطاعت کرو، اور جب وہ اپنا حکم سلائیں تو پھر ان کی اطاعت نہ کرو، ورنہ ان کی بندگی ہو جائے گی، ورنہ ان کی بندگی ہو جائے گی. اس لیے ایسا حاکم اور ایسا حکمران وہ خود طاغوت بن جاتا ہے، خود شیطان بن جاتا ہے، جو اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اپنا حکم نافذ کر رہا ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اے بنو آدم، کیا میں نے تمہیں نصیحت نہیں کی تھی؟ کیا یہ عہد نہیں لیا تھا، یہ وصیت نہیں کی تھی کہ شیطان کی عبادت نہیں کرنی، شیطان کی اطاعت نہیں کرنی، بلکہ میری بندگی کرو، میری پوجا کرو اور میری اطاعت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے. شیطان تمہارا دشمن تھا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے سامنے ان کی زندگی کا پورا کھاتا کھول دیا جائے گا اور وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ مان جائیں گے، کہیں گے کہ یا اللہ ٹھیک ہے، واقعتاً یہ ہمارے جرم ہے اور واقعتاً ہم نے سب کچھ کیا ہے، اب ہمیں مہلت دے دے، دوبارہ زندگی دے دے، دنیا میں بھیج دے. اللہ عز و جلال فرمائیں گے کہ نہیں، یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ دوبارہ زندگی نہیں ملے گی. یہ لوگ بھی جہنم کا ایندھن، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے بڑے اڑیل. انسان کی مختلف قسمیں ہیں نا، کئی بڑے ضدی ہوتے ہیں، بڑے جھگڑالو ہوتے ہیں. آپ کتنا زور لگا لیں کہ ان کو اعتراف کروانے پہ کہ آپ مان جائیں کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ دنیا میں بھی ایسے ہی، اور یہ لوگ قیامت کے دن بھی کچھ ایسے ہی ہوں گے. کچھ مان جائیں گے، اعتراف کریں گے، اور کچھ نہیں مانیں گے. اللہ تعالی اعلان فرمائیں گے، ہذہ جہنم اللتی کنتم توعدون اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون. اے مجرموں، ہم نے اپنی پوری حجت پیش کر دی تھی، اب اس بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اور اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، تمہارے کفر اور نافرمانی کی وجہ سے تمہارا یہ ٹھکانہ ہے. اب کچھ لوگ تو چلے جائیں گے، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ اللہ، ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. اب ان لوگوں کو کیسے منوایا جائے جو اللہ تعالی کے سامنے بھی اکڑ جائیں، قیامت کے دن بھی کہیں کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہمارا جرم ہی کوئی نہیں. تو اللہ عز و جلال کرامن کاتبین کو حکم دیں گے کہ ان کے دفتر لاؤ، اور یہ ایسے اڑیل ہوں گے جو کہیں گے کہ اللہ یہ کرامن کاتبین تو تیرے ہیں، یہ تو انہوں نے یہ دفتر تیار کیے، یہ تو تیرے ہیں، ہم نہیں مانتے جو انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے تیرے حکم سے لکھا ہوگا، یہ سارا غلط سلط لکھ لیا، اس لیے ہم یہ بھی نہیں مانتے ہیں. اللہ فرمائیں گے کہ یہ فرشتے گواہی دیتے ہیں، یہ کہیں گے کہ یہ بھی تیرے بندے ہیں، ہم ان کی گواہی بھی نہیں مانتے، کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو پھر اللہ عز وجل کیا فرمائیں گے، کہیں گے کہ چلو ہم تمہارے اندر سے گواہ پیش کرتے ہیں، تمہارے اندر سے گواہ پیش کرتے ہیں. اللہ اکبر. اب ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، نہ گواہی پیش کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ ایسے بدبختوں کے لیے ان کے نامہ اعمال پیش کرنے کی ضرورت ہے، یہ تو کسی چیز کو مانتے نہیں، اپنے گناہ بھی نہیں مانتے. تو ایسے لوگوں کے لیے پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. یہ جو زبان سے جھوٹ بول رہے ہیں نا، ہم اس پہ مور لگا دیں. یہ جو سوچ کر زبان سے حرکت کر رہے تھے، اس پہ مور لگا دیں، منہ بند ہو جائے. اب کیا ہوگا؟ ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے، اور ان کے چمڑے بولیں گے، ان کے کان بولیں گے، آنکھیں بولیں گی، یہ پورے کا پورا جسم یہ گواہی دے رہا ہے. اللہ کی عدالت میں خود بول رہا ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، اور یہ اب بدبخت اپنے جسم کے اعضاء کو کہے گا کہ تم لما شہدتم علینا، کہ میں نے تو تمہیں بچانے کے لیے یہ سارا انکار کر دیا، جھوٹ بولا، اور تم نے یہ میرے خلاف گواہی دے دی. یہ کیسے بول پڑے؟ تو یہ جسم کے اعضاء پھر کہیں گے انتقن اللہ الذی انتق کل شیء، آج اس ذات نے ہمیں بھی قوت گویائی دے دی، آج ہمیں بلا لیا ہے جس نے ہر چیز کو بلا لیا، آج تو ہر چیز بول رہی ہے، پتھر بول رہے ہیں، زمین بول رہی ہے، درخت بول رہے ہیں، فرشتے بول رہے ہیں، جس چیز کے بارے میں انسان سوچتا بھی نہیں کہ وہ بولے گی، وہ ہر چیز کو اللہ نے آج تو بلا لیا، اسی اللہ نے ہمیں بھی بلا لیا ہے. تو اس لیے ان کے خلاف جو فرد جرم عائد کرتی جائے گی، اور ان کے خلاف یہ پوری تفصیل کا مقدمہ رکھا جائے گا، اور اللہ عز وجل کسی چیز کو ہیل اور حجت کو چھوڑیں گے نہیں. اللہ عز وجل پھر آگے آخر میں فرما رہے ہیں، اس رکوع کے آخر میں، چوتھے رکوع کے آخر میں، کہ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم سوچتے کیوں نہیں، جو آنکھیں ہمیں تمہیں دیں، جو جسم ہم نے تمہیں دیا، اس لیے دیا تھا کہ غور و فکر کرو، سوچو، فائدہ اٹھاؤ، لیکن تم نے الٹا فائدہ اٹھایا. یاد رکھو، تم قیامت کو نہیں مان رہے ہو، دوبارہ زندگی کو نہیں مان رہے ہو. اگر ہم چاہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، اگر ہم چاہیں تو یہ آنکھیں تمہاری نور ختم کر دیں، بینائی کو مٹا دیں، اور تم راستے کی طرف دوڑو لیکن تمہیں کچھ نظر نہ آئے. کتنے ایسے لوگ جن کو اللہ نے آنکھیں دی ہوتی ہیں اور پھر ان کی بینائی کو چھین لیا جاتا ہے. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَا عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اگر ہم چاہیں تو تمہیں تمہاری جگہوں میں زمین کے اندر دھسا کر رکھ دیں. فَمَسْتَتَعُوا مُزِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، اور تم پھر چلنے پھرنے کے قابل نہ ہو، دوبارہ واپس نہ آ سکو. تم قیامت کا انکار کر رہے ہو، کس طرح اللہ عز الجلال زمین کے اندر دھنسا دیتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کی نشانیاں دیکھ کر انسان کو عبرت حاصل کر لینی چاہیے۔ شاید اس زلزلے نے تو ہمارے سامنے وہ مناظر دکھا دیے، وہ مناظر دکھا دیے۔ اس آیت کا بڑا واضح مفہوم، وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ، اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہوں میں ان کو زمین کے اندر دھسا دیں۔ کیسا ہوا کہ پہاڑوں کے کناروں پہ رہنے والی بستیاں جب زلزلہ آیا تو پورے کے پورا پہاڑ ان بستیوں کے اوپر گرا، اور آج تک وہاں سے لاشیں نہیں نکالی جا سکیں، اور شاید قیامت تک ہی وہ نہ نکالی جا سکیں، اور قیامت کے دن ہی وہ لوگ قبروں سے اپنی جگہوں سے اٹھ کر اللہ عز وجل کی طرف بھاگ رہے ہوں۔ کون سوچ سکتا تھا کہ بستیوں کے نام و نشان مٹ گئے۔ وہ پہاڑ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جس کے پہلو میں بستیاں تھیں، نیچے سے لے کر چوٹی تک ساری آبادی تھی، اور جب زلزلہ آیا اس طرح منٹ اور سیکنڈ کے اندر اللہ عز وجل نے پوری کی پوری بستیوں کو زمین میں دھنسا کر رکھ دیا۔ کیا انسان کو عقل نہیں آتی؟ پھر بھی وہ اللہ کی آیات سے، نشانیوں سے اعراض کرتا رہے، سوچے ہی نہ اور عقل کو کام میں نہ لائے، تو اس سے بڑی شقاوت اور بدبختی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، اے انسان خود غور کریں، جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں پھر اس کی ساخت کو ہم الٹ دیتے ہیں۔ لمبی عمر دیتے ہیں، اس کی ساخت اور بناوٹ کو دوبارہ واپس لے آتے ہیں اسی پوزیشن پہ جہاں پہلے تھی، اس کو الٹ دیتے ہیں۔ کیسے؟ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، خود کھا پی نہیں سکتا، قضاء حاجت نہیں کر سکتا، اپنی بات نہیں سمجھا سکتا، دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، اور پھر ماشاءاللہ چلتا پھرتا عقل مند آدمی کیا کچھ بن جاتا ہے۔ پھر جب لمبی عمر اس کو ملتی ہے تو دوبارہ بچہ بن جاتا ہے۔ او بھائیو، آپ نے بوڑھوں کو نہیں دیکھا؟ اپنے گھروں میں ایسے لوگ جن کو لمبی عمر ملی، اور اس لمبی عمر کی وجہ سے حافظہ بھی جواب دے گیا، اب کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، بستر کے اوپر ہی قضاء حاجت کر رہا ہے، بستر کے اوپر ہی پیشاب کر رہا ہے۔ کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ چلتا پھرتا انسان اللہ تعالیٰ ہر ایک کو صحت اور عافیت کی زندگی عطا فرمائے اور ذلت کی موت سے بچائے؟ کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ کسی کے سامنے اس طرح ننگ دھڑنگ پڑا ہو؟ کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہ اپنی منہ میں لقمہ نہ ڈال سکتا ہو؟ کیا وہ سوچ سکتا ہے کہ وہ قضاء حاجت کے لیے باتھ روم میں نہ جا سکتا ہو؟ کیا وہ سوچ سکتا ہے کہ اس کو پاکیزگی اور طہارت اور اس کو نجاست کا پتہ نہ چلے؟ میرے بھائیو، اللہ فرماتے ہیں، جس کو ہم لمبی زندگی دیتے ہیں، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، ہم اس کی ساخت کو الٹ دیتے ہیں، پھر اسی جگہ پہ لے آتے ہیں جہاں سے اس کو شروع کیا تھا۔ کیا انسان سمجھتا نہیں ہے کہ جس اللہ نے اس کو بچپن دیا، پھر جوانی دی، اور پھر بڑھاپا دے کر بچپن کی حالت میں بدل دیا، کیا اللہ عز وجل وہ اس کو دوبارہ زندہ کر کے نہیں اٹھا سکتا ہے؟ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین۔ تم یہ کہتے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں باتیں سناتا ہے یہ افسانے ہیں، یہ شاعر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب اور مکہ کا ایک اور سردار ابو جہل، وہ کیا کہا کرتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام کا جادو ہے، کبھی کہتے شاعر ہے، کبھی کہتے ہیں یہ افسانے سنا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو قرآن محمد سناتا ہے یہ شعر نہیں، اور شعر پیغمبر کے لائق بھی نہیں ہے، آپ شاعر نہیں ہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے نصیحت اور واضح پڑھی جانے والی کتاب ہے کہ جس سے انسان نصیحت حاصل کرے۔ اور کس لیے اللہ نے اس کو اتارا؟ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا، کہ تاکہ جو زندہ ہے اللہ اس کو ڈرائیں۔ یہ قرآن کس کو ڈراتا ہے؟ اللہ قرآن کے ذریعے کس کو ڈراتے ہیں؟ کہ جو زندہ ہے۔ بھئی زندہ سے کیا مراد؟ کہ جس کا دل زندہ ہے، چلتی پھرتی لاش نہ ہو، اور گھروں میں پڑے ایسے نہیں ہیں کہ جیسے قبرستان میں پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ جن کافروں کو، مردہ دلوں کو تم سنانا چاہ رہے ہو، یہ تو سنتے نہیں، آپ قبروں میں پڑے ہوئوں کو نہیں سنا سکتے ہیں۔ وما انت بمسمع من فی القبور، قرآن کا اثر کس پہ ہوتا ہے؟ میرے بھائیو، جس کے دل میں زندگی ہو، اور جو مردہ دل ہو اس پہ قرآن کا اثر نہیں ہوتا۔ اللہ کا خوف ہو، دل زندہ ہو، اور اس کی بصیرت کام کر رہی ہو، تو پھر قرآن اس کے اندر انقلاب برپا کر دیتا ہے، اس کو ایسی آگ لگ جاتی ہے، ایسی روح اس کے اندر آ جاتی ہے کہ پھر زندگی ہی اس کی بدل جاتی ہے۔ لیکن جو مردہ ہے، جس کا دل مردہ ہے، آپ سارا قرآن سنا دیں، اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اس لیے اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ کافروں پہ حجت قائم ہو جائے۔ اب آخر میں اللہ نے صرف دلائل دیے ہیں کہ میں دوبارہ اٹھاؤں گا۔ تم قیامت کا انکار کر رہے ہو، آخرت کی زندگی کا انکار کر رہے ہو، قیامت آئے گی، تم مانو یا نہ مانو، آ کر رہے گی، اور اس کا منظر اور نقشہ سامنے رکھا، اور پھر اللہ عز و جلال نے دلائل دیے۔ کیا کہا؟ اَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، کیا انسان دیکھتا نہیں؟ اب یہ انکار کر رہا ہے کہ دوبارہ اللہ مجھے نہیں اٹھا سکتے، نعوذ باللہ، کیا اس نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اس کو ایک قطرے سے پیدا کیا، ایک قطرے سے بنایا، اتنا چلتا پھرتا انسان اور اتنی عقل اور فراست والا انسان، کس طرح اللہ نے کائنات کو اس کے لیے مسخر کیا، اور یہ بنایا کس سے؟ ایک قطرے سے، ایک قطرے سے بنایا۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اور جب یہ سمجھدار ہو گیا، جب یہ سمجھدار ہو گیا تو ہم سے جھگڑنا شروع کر دی۔ اللہ اکبر، جب قطرے سے اس کے کئی مراحل میں لا کر اس کو اس طرح کا عقل مند احسن تقویم کی صورت میں اس کو بنا دیا، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، تو اب یہ کیا جھگڑ رہا ہے؟ کہتا ہے کہ اللہ ہے ہی کون ہے، اللہ مجھے دوبارہ پیدا کر ہی نہیں سکتا ہے، اللہ نے اس کو کیا کچھ بنایا، اور یہ آگے سے جھگڑانو بن کر، وہ جیسا کہ کہتے ہیں نا کہ وہی پتھر جنہیں ہم نے جنبش عطا کی تھی، جب اس کو زبان ملی تو ہم پہ ہی برس پڑے، جب اس کو زبان ملی تو ہم پہ ہی برس پڑے۔ یہ بے جان چیز، ایک بدبودار نطفے سے پیدا ہونے والا انسان، کہ جس کا پہلے وجود تک نہیں ہوتا، جب اس کو عقل آ جاتی ہے، چلتا پھرتا ہے، تو پھر اللہ سے کہتا ہے کہ مجھے تو کسی نے بنایا نہیں، میں تو خود بخود ہی بن گیا۔ اللہ اکبر۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور پھر ہمیں مثالیں دے رہا، اللہ کہتے ہیں پھر ہمیں مثالیں دے رہا ہے، اور کہتا ہے یہ بسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا۔ وَنَسِيَ خَلْقَهُ، یہ بدبخت اپنا آپ بھول گیا، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مکہ کے کافر کچھ لوگ ایک ہڈی لے آئے قبرستان سے، ایک بسیدہ ہڈی کو باہر پڑی تھی، وہ لے آئے اور لا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہتا ہے کہ اللہ عز و جلال دوبارہ انسان کو زندہ کرے گا، یہ بسیدہ ہڈیاں یہ دوبارہ زندہ ہوں گی اور ان کے اندر دوبارہ زندگی آئے گی؟ تو اللہ نے یہ آیت اتار دی، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، یہ اپنا آپ تو بھول ہی گیا ہے، کاش کہ اپنے آپ کو ہی دیکھ لیتا، اس کو کہاں سے بنایا؟ پھر آگے اللہ نے دلائل ذکر کر دیے، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، آپ ان سے پوچھیں کہ تمہیں پہلی دفعہ کس نے پیدا کیا تھا؟ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا وہ اب بھی پیدا کرے گا، اور اس کو پتا ہے، وہ بھول نہیں گیا۔ کئی دفعہ بڑا اچھا کاریگر ہوتا ہے، کوئی چیز بنا لیتا ہے، بعد میں اس کی عقل جواب دے جاتی ہے کہ یہ پتہ نہیں بن کیسے گیا ہے، دوبارہ اس سے وہ چیز نہیں بنتی، یا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بھول جاتا ہے۔ لیکن بھائیو، بھولنا اللہ کی صفت نہیں ہے، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اللہ اپنی ساری مخلوق کو جانتا ہے بڑی مہارت کے ساتھ، اللہ نے اس کو بنایا بھی ہے اور اس کو کبھی بھولے گا نہیں۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، کہ جس اللہ نے سبز درختوں سے آگ نکال دی، سبز درخت اور آگ، یہ جھگڑنے والا اس لیے جھگڑ رہا ہے کہ بوسیدہ ہڈی کے اندر زندگی کے نشانات نہیں ہوتے تو زندگی کیسے آئے گی؟ اللہ فرماتے ہیں ان سے پوچھو کہ سبز درخت ہوتے ہیں، سبز درخت ایک آفار اور ایک مرخ، یہ درختوں کا نام ہے جو عرب کے اندر جنگل میں لوگ ان کو اچھی طرح پہچانتے تھے، اور جنگل میں یہ ماچس نہیں ہوتی تھی، جب ان کو آگ کی ضرورت پڑتی تو مرخ اور آفار یہ دونوں درختوں کی ٹہنیاں سبز لے کر ایک دوسرے پہ مارتے اور آگ نکلتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، کہ جو سبز درخت سے آگ نکال سکتا ہے وہ اس بسیدہ ہڈی کو اور اس مٹی کے اندر دوبارہ زندگی ڈال کر تمہیں انسان بنا سکتا ہے۔ فاذا انتم منه توقدون، کہ آگ نکالتا ہے اور پھر تم چولہے جلاتے ہو، دیگیں پکاتے ہو۔ جو اللہ سبز درخت سے آگ نکال سکتا ہے وہ ان بسیدہ ہڈیوں کے اندر دوبارہ زندگی کو پیدا کر سکتا ہے۔ اور پھر اللہ نے ایک واضح دلیل دے دی، اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ، کیا جس نے اتنے بڑے زمین و آسمان اور مخلوق کو بنایا یہ ان کی مثال دوبارہ نہیں بنا سکتا ہے، اس پہ قادر نہیں ہے؟ بلا، کیوں نہیں، ضرور اس پہ قادر ہے، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، کہ اللہ تعالیٰ عالم بھی ہے اور خلاق بھی ہے، علام بھی ہے اور بڑا پیدا کرنے والا ہے۔ اس کا کیا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو کن کہہ دیتے ہیں، حکم دے دیتے ہیں، فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور آخر میں پھر اللہ نے وہی کلمہ دہرا دیا، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا قبضہ اور قدرت ہے۔ وہ ذات پاک ہے۔ میں نے پچھلے خطبے میں سبحان کا معنی آپ حضرات کو سمجھا دیا تھا، اس سورت کا اختتام بھی اسی پہ ہو رہا، کاش کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ اور بھائیو آپ پورا قرآن پڑھ جائیں، سبحان کا لفظ اللہ کے علاوہ کسی کے اوپر نہیں بولا گیا۔ کیوں؟ سبحان کا لفظ، سبحان اللہ، سبحان الذی سخر لنا ھذا، سبحان الذی اسرا بعبدہ، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء۔ سبحان اللہ کے اوپر یہ کلمہ بولا گیا ہے، کسی پیغمبر پر نہیں، کسی ولی پر نہیں، کسی بڑے اونچے سے اونچے انسان پر نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام عیب، نقص اور کمی سے پاک اگر کوئی ذات ہے تو صرف اللہ کی ہے۔ اللہ کو نیند نہیں آتی اور پیغمبر کو نیند آ جاتی ہے، اللہ کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے اور پیغمبر اور ولی وہ کھاتے ہیں، اللہ کو نعوذ باللہ قضاء حاجت کی ضرورت نہیں ہے اور پیغمبر اور ولی کو قضاء حاجت کی ضرورت ہے، اللہ کی اولاد اور بیوی نہیں ہے اور ولی اور پیغمبر کی اولاد بھی ہوتی ہے، بیوی بھی ہوتی ہے، والدین بھی ہوتے ہیں۔ تمام کمیوں سے پاک اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، اس کو اپنے اقتدار اور انتظام میں کسی وزیر کی ضرورت نہیں ہے، کسی معاون کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی سفارشی کے جبر سے مجبور ہو کر کام نہیں کرتا ہے۔ فسبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی قدرت ہے۔ حقیقت ہے کہ اگر اس آیت کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں تو میرے بھائیو، یہ جو بڑے بڑے اقتدار والے اس دور کے فرعون نظر آتے ہیں، یہ ہمیں چیونٹیوں سے زیادہ ان کی حیثیت نہ ہو، اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، یہ تو اللہ کی ایک آزمائش ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تو مانو نہ مانو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس صورت میں تین چیزوں کو واضح طور پر بیان کیا ہے، ایک اللہ پر ایمان لاؤ اور ایک یوم آخرت پر ایمان لاؤ، اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، اور تیسرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لو اور آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں قرآن مجید اور اپنی سنت، اس کے مطابق اپنی زندگی بناؤ۔ اگر یہ تین چیزیں کسی آدمی کی زندگی میں آ جائیں، یوم آخرت پر ایمان، اللہ پر ایمان، اور زندگی کیسے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے اور آپ کی اتباع میں زندگی، تو وہ بہت کامیاب انسان ہے۔ یہ سورت یاسین کا خلاصہ ہے۔ میرے بھائیو، یہ سورت تو ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے تھی اور ایمان کو تازہ کرنے کے لیے تھی اور زندگی کو بدلنے کے لیے تھی، لیکن ہم نے صرف اس سے مادی فائدہ، یہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے کہ صرف فیکٹری اور دکان کو زیادہ چمکانے کے لیے اس کی تلاوت کی عادت پڑ گئی ہے، اور جو اس کا اصل یہ مفہوم اور اس کا مقصد تھا وہ ہم نے اس کو بھلا دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پورے قرآن کی سمجھ عطا فرمائے اور سورت یاسین کو بھی کما حقہ سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ حضرات گرامی، اس وقت ٹائم تو نہیں ہے کہ موجودہ حالات پہ گفتگو اس وقت کروں، آئندہ کسی خطبے میں انشاءاللہ تفصیل سے بتلائیں گے۔ صرف یہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں اور آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ کئی دفعہ اس موضوع پہ مفصل میں نے خطبے بھی دیے ہیں کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم چلے اور اللہ کی اطاعت اور بندگی کے مطابق انسان زندگی گزارے تو یہ معاشرہ اور یہ زمین انسان کے لیے باعث سکون، رحمت، امن اور سلامتی کا گہوارہ بن جاتی ہے۔ اور جب انسان اللہ کی نافرمانی پہ اتر آئے، اللہ کی بغاوت پہ اتر آئے، تو پھر یہی زمین انسان کے لیے، یہی ماحول اور معاشرہ انسان کے لیے کرب، الم اور پریشانی اور صفاقی اور درندگی کا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے۔ اس وقت اس ملک میں جو بد امنی ہے اور جو حوادثات ہو رہے ہیں، کراچی میں بھی جو حادثہ ہوا ہے، ظاہر ہے کوئی بھی عقل مند شخص ایسی چیزوں کی تائید نہیں کر سکتا، اور اس طرح کی صورتحال میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں اور سب کو اس طرف متوجہ کر سکتے ہیں کہ اگر اس ملک میں اللہ کی بندگی، اللہ کا قانون، قرآن اور سنت کو نافذ کیا جائے جس مقصد کے لیے اس کو حاصل کیا گیا تھا، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ، اس مقصد کو یہاں یہ نافذ کر دیا جائے تو پھر یہی ملک اور یہی زمین انسان کے لیے امن اور سکون کا گہوارہ بن جائے، دنیا کی زندگی بھی کامیاب ہو جائے، آخرت کی زندگی بھی یہ کامیاب ہو جائے۔ لیکن اللہ کی بغاوت کی وجہ سے اور اللہ عز و جلال کے نظام کی مخالفت کی وجہ سے، قرآن کی بغاوت کی وجہ سے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی رسالت سے بغاوت کی وجہ سے یہ ساری سزا ہے جو ہمیں مل رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ تعالی ہم کو بھی، حکمرانوں کو بھی، عوام کو بھی، خواص کو بھی، سب کو اپنے دربار میں توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے بھائیو، یہ دشمنوں کی سازشیں ہیں کہ وہ لوگوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں، لوگوں کو آپس میں مروانا چاہتے ہیں اور اپنے جو عزائم ہیں ان کو وہ مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم صبر کرو گے اور تمہارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو پھر یہ دشمنوں کی سازشیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تمہارے اندر صبر ہو اور اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو پھر دشمنوں کی سازشیں وہ ناکام ہو جاتی ہیں، اللہ عز وجلال ان سازشوں کو ان کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ کاش کہ ہم صحیح مسلمان بن جائیں، اللہ تعالی ہمیں صحیح مسلمان بنائے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ اور جو بھی حوادثات ہو رہے ہیں دنیا میں بھی، یہاں بھی، ہمیں تمام ان لوگوں کے لیے جن کی موت ایمان پہ ہو، توحید پہ ہو، ان کے لیے ہمیں بخشش اور رحمت کی دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اللہم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما۔ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحابه أجمعين۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم۔